أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले महमूद. परदिगार आलम का इंतहाई एहसान है, उसने हमें और आपको सईद शहदा की फ़िक्र से मुतसिल फरमाया, और ये खुदा मताल की तौफीक है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो दुनिया के अंदर मादा परस्ती है, नफ्स परस्ती है, गुमराहियाँ हैं, उन तमाम के बावजूद आज भी सईद शहदा का नाम दुनिया के अंदर है, आज भी सईद शहदा का परचम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है. चंद मिनट्स आपके इस सिलसिले में लूँगा कि इस वक्त जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं, टकराव क्या क्या हैं, और उसके बाद चंद मिनट्स उन चैलेंजेस के मुकाबले में जो सईद शहदा ने हमें पैगाम दिया है, वो पैगाम किस किस्म का पैगाम है. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले महमूद. जिस दौर में मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है. मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं जो चेंज हो रही हैं, और कह सकते हैं कि तकरीबन 150 साल से, तकरीबन इस मुद्दत से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में दाखिल हुए हैं. इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मुश्तमिल टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया के ऊपर रूल कर रही है. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो गुफ्तगू की जा सकती हैं कि आया वाकई ये टेक्नोलॉजी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के आने से ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में कोई वाज़ह तब्दीलियाँ हुई हैं, और क्या क्या फ़ायदे हैं जो हासिल किए हैं. लेकिन बात को और मुख्तसर करते हुए, हमें दो चीज़ों में बहुत सहूलत हासिल हुई है इस दौर के अंदर. एक तो ये कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि अगर हम अपनी किसी बात को पहुंचाना चाहें तो हमारे पास बात को पहुंचाने के लिए अब रुकावट कम अज़ कम होती चली जा रही है. दूसरी बात ये हुई है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है टेक्नोलॉजी की वजह से, उसमें हमें बहुत सहूलत पेश आई है, कि हमारे रबते एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हुए, कम्युनिकेशन के ज़रिए से भी और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से भी रफ्तो आमद. ज़ाहिर है उसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं मेडिकल साइंसेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, लेकिन इन दोनों ने हमारी ज़िंदगी को शायद सबसे ज़्यादा मुतासर किया है. फासले हम तेज़ी से तय कर सकते हैं, रबते करने में हमें बहुत आसानी हुई है. इन दो कामों के नतीजे में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और एक इसके मुकाबले में मनफी काम हुआ. बहुत अच्छा काम यह हुआ कि अगर आपके पास कोई फिक्र है तो आप वो फिक्र दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. अब आप इस मुश्किल में मुब्तला नहीं होंगे कि अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या होगा, आप अकेले भी अपनी फिक्र को पहुंचा सकते हैं. आपके पास मिसाल के तौर पर इंटरनेट जैसा वसीला है, अगर आप वाकई मेहनत करें और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का इरादा कर लें तो आपके लिए बात को पहुँचाना आसान है. मुश्किल जो हमारे सामने पेश आई है वो ये कि जिस तरह हक बात को पहुंचाने के लिए आपके पास वसीले आए हैं, बातिल के पास भी गैर मामूली वसीले फराहम हो गए. यानी मिसाल के तौर पर अगर पहले ऐसा था कि करबला की ज़मीन पर फ़र्ज़ करें आप रह रहे हैं और आप सईद शहदा के रोज़े के अतराफ में रह रहे हैं, और जो चीज़ आपको सुनने को मिल रही है वो सब सईद शहदा के अतराफ में मौजूद चीज़ें हैं, आज ऐसा नहीं है. आज हर बातिल पैगाम भी पाकिजगी की इंतहा तक पहुँच जाएगा. यानी जो आप अपने अतराफ़ में कोई हिसार बनाना चाहें कि बातिल की फ़िक्र यहाँ तक ना आए तो वो भी आएगी. तो मुमकिन है कि मैं अपने घर के अंदर पूरी कोशिश कर लूँ कि कोई गलत बात ना पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद हर गलत बात पहुँचने का इम्कान होगा मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, वही चीज़ हमारे घरों तक भी पहुँचेगी. तो ये दुनिया इस किस्म की दुनिया है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के लिए खुल गई है, मुमकिन हो गई है. जो चैलेंज हमारे सामने क्या है, मुझे समझ में आता है विजय कि हमारे सामने चैलेंज अपनी फिक्र को साबित करने का चैलेंज है. आप अपनी फिक्र को साबित कैसे करेंगे, दुनिया आपके सामने खुली हुई है, हर गलत सही फिक्र आपको मिल रही है. सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लीजिए एक दिन में कितनी खबरें जो आप तक पहुंच रही हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं मालूम कितनी बड़ी मकदार में آپ کے پاس امکانات ہیں کہ یہ ساری خبریں آپ تک پہنچیں گی. اس میں نہیں معلوم کون کون سے پولیٹیکل آئیڈیاز ہوں گے, کون کون سے دینی افکار ہوں گے, وہ سب آپ تک پہنچ رہے ہوں گے. اور اب آپ کے پاس ایک پرچم ہے اور آپ اس پرچم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوگا؟ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ جس فکر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اس کی دلیل کتنی مضبوط ہے, اس کی منطق کتنی مضبوط ہے. آپ کے پاس اپنی فکر کے اوپر انتہائی مضبوط دلیل, انتہائی مضبوط منطق ہونی چاہیے. شاید پہلے ایسا تھا کہ آپ کسی گھرانے کے اندر زندگی گزار رہے تھے, وہ گھرانہ ایک خاص فکر کا ماننے والا تھا, اس کے اوپر کوئی کوشچن بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس گھرانے میں یہ فکر کیوں ہے, سب لوگ ماننے والے ہیں, اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. آج ایسا نہیں ہے, ہر روز ایک چیلنج آئے گا آپ کے سامنے اور آپ کو اپنی فکر کے ذریعے سے, اپنی منطق کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی فکر صحیح کیوں ہے. مثال کے طور پر آپ سید الشہداء کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے, آپ نے کہا کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, اور فرض فرمائیے اسی جیسے کہ یوم حسین یا دوسرے پروگرامس کے ذریعے آپ سید الشہداء کی فکر کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, پہلی بات جو آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ نہیں آئے گی کہ آپ کس فکر کے مانتے ہیں, آپ کے اجداد مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. فکر یہ آئے گی کہ اس کے صحیح ہونے پہ کیا دلیل ہے, ثابت کیسے کریں گے کہ یہ صحیح فکر ہے. اگر آپ کے پاس دلیل مضبوط ہے, آپ کے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے, آپ اپنی مضبوط دلیل کے ساتھ آئیے اور اس مضبوط دلیل کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنی دلیل کے ذریعے ثابت کر لیجئے. بس پہلی چیز جو اس وقت چاہیے وہ رسم نہیں ہے, اس وقت جو سب سے اہم چیز چاہیے وہ دلیل چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو مختلف ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں کچھ ٹکراؤ بھی ہوتا ہے, ان کے سامنے اس کی اہمیت سب سے زیادہ واضح ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی فکر کو ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ اور زیادہ لازم جو چیز چاہیے وہ آپ کے فکر کی پروڈکٹیوٹی ہے. آپ کی فکر نے دنیا کو کیا دیا ہے, افادیت کیا ہے اس فکر کی. مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, اور آپ کے اجداد بھی مانتے تھے اور ان کے اجداد بھی مانتے تھے, اور آپ اس کے نتیجے میں یہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کیوں سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, سید الشہداء کی فکر کے حق ہونے پہ کیا دلیل ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ سید الشہداء کی فکر نے دنیا کو کیا دینا ہے, پروڈکٹیوٹی کیا ہے. جیسے آپ پروڈکٹیوٹی ثابت کر دیں گے خود بخود چیزیں ثابت ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ اس وقت دنیا کے اندر ایک عجیب فینومینا دیکھ رہے ہیں, شاید ہی کوئی قوم ایسی ہوگی جو اس وقت مائگریٹ کر کے, تھرڈ ورلڈ میں سے کہہ رہا ہوں, مائگریٹ کر کے فرسٹ ورلڈ, سو کالڈ فرسٹ ورلڈ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں نہ جانا چاہے. کثرت سے لوگ جانا چاہتے ہیں, کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں, یہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ ان کے ذہن میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہاں ان کے لیے زیادہ مفید ہے, پروڈکٹیوٹی ثابت ہو گئی ہے. دنیا کی یونیورسٹیز میں رینکنگ کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایک رینکنگ تو فیسلٹی پہ کی جا سکتی ہے, دوسری رینکنگ اس بات پہ کی جا سکتی ہے اس کے گریجویٹس کہاں جا رہے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, اس یونیورسٹی کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, اس کے اوپر اس کی رینکنگ ہو جائے گی. اگر آپ کو ایک ماحول کے اندر پتہ چل جائے کہ اس یونیورسٹی کے گریجویٹس کو کہیں جاب نہیں ملتی ہے, میرا خیال میں جو 70-100 جانے والے ہوں گے اس میں سے 30 بھی نہیں جائیں گے پھر وہاں پہ, اگر یہ پتہ چل جائے. لیکن اگر دنیا کے نزدیک اتنی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو جائے کہ جو بھی اس یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتا ہے اس کو جاب لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بس اس کے چڑھنے کے لیے, اس کے اوپر آنے کے لیے ایک معیار یہی ہے, آپ کے سامنے بھی یہی دو کوشچنز آئیں گے. اب جس فکر کے ماننے والے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ منطق سے ثابت کر دیں کہ آپ کی فکر مضبوط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ فکر دنیا کو کیا دے سکتی ہے. اب یہاں پر میں دوسرے حصے کے اوپر توجہ دوں گا کہ سید الشہداء کی فکر دنیا کو کیا دے سکتی ہے, اور آیا دنیا کے اندر اگر سید الشہداء کی فکر نہ ہوتی نعوذ باللہ تعالی تو دنیا کا کیا حشر ہو جانا چاہیے تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کی طبیعت میں کچھ عناصر ہیں جو جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. سورہ علق میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان یقیناً بغاوت کرتا ہے جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے, وہ یہ کہ اگر وہ دیکھتا ہے میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر بغاوت کا جذبہ آتا ہے. اور इसी वजह से दुनिया के अंदर ये सारी जंगियां होती हैं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ताकत पे पहुंच जाता है, जब ताकत पे पहुंच के देखता है कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो उसके अंदर बगावत आती है और वो अपने ताकत को इस्तेमाल करते हुए और ताकतों को या और कुवतों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा होता है, इसी दौरान में बगावत करता है। इंसानों के अंदर ये तबीयत बेतहाशा है, कभी इंसान को दौलत की वजह से अपने अंदर बेनियाजी का एहसास आता है, कभी इंसान को ताकत की वजह से अपने अंदर बेनियाजी का एहसास आता है, कभी शोहरत की वजह से आता है। जैसे ये एहसास आता है तुग्यान करता है, तुग्यान करता है क्या मतलब, अदल के रास्ते से निकल जाता है, अदल के रास्ते से निकल के जुल्म के अंदर दाखिल हो जाता है। इस वक्त माशरे आपके सामने है, जिस सूरत हाल में इस वक्त फंसे हुए हैं वो आपके सामने है, इस वक्त जिस दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 18% आबादी के पास तकरीबन 82% वेल्थ है। ये भी मैं एहतियात से अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, वरना इससे भी बुरी सूरत हाल है। यानी पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 18% ऐसा है जिसके पास पूरी दुनिया की दौलत का 82% जमा हो गया है, और बाकी पूरी दुनिया की 82% आबादी 18% वेल्थ के ऊपर जिंदगी गुजार रही है। इस वक्त जो हमारी दुनिया है उसके अंदर हर रोज कम अज कम 1 अरब इंसान ऐसे हैं, 1 अरब का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 15 से 20% के करीब, मुख्तलिफ आदाद शुमार के तहत 15 से 20% आबादी ऐसी है जिसको 3 वक्त खाना मैसर नहीं है, यानी पेट भरे हुए के साथ नहीं सो पाते, खाली पेट के साथ सो रहे होते हैं। अब इन स्टैटिस्टिक्स पर जब इंसान देखता है तो खुद ब खुद समझ जाता है आज के जमाने में तुग्यान और बगावत बहुत ज्यादा हो गई है। अजीब बात यह है कि दुनिया में ये जुल्म हो रहा है, ये फितना हो रहा है, और मसलन स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि हर 5 सेकंड में तकरीबन 1 बच्चा मर जाता है, ऐसा बच्चा मर जाता है जिसको बचाया जा सकता था, जिसकी टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी, जिसका पैसा भी दुनिया के अंदर है, लेकिन नहीं बचाया जा रहा। तो ये सब का सब जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है ये जुल्म? उसकी वजह यह कि कुछ लोग नहीं है जो इस जुल्म का मुकाबला करें। लोगों के अंदर अपनी नफसा नफसी की वजह से, अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से, अपने मफादात की खातिर जुल्म का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, और जितना लोग जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे जुल्म बढ़ता चला जाएगा, ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो सबसे अहम चीज सैयदुश्शहदा की फिक्र के अंदर थी, जो अभी तक समझ में आती है कि सबसे अहम थी, वो ये कि सैयदुश्शहदा ने जुल्म के उस मुकाबले के लिए किसी हथियार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने जुल्म का मुकाबला शुरू कर दिया। अगर रूटीन के तहत देखें तो सैयदुश्शहदा के पास उस दुनिया के मादी वसाइल में से कोई हथियार नहीं था, और हथियार के ना होते हुए बहुत सारी जाहिरी एक्सक्यूजेस थी जिसके बुनियाद पर सैयदुश्शहदा कहते कि मुझ पर मुकाबला वाजिब नहीं है। जाहिरी तौर पर मसलन सैयदुश्शहदा नवासे रसूल थे, अगर वो कहते कि मैं नवासे रसूल हूं, मैं जिंदा रहूंगा तो दीन की मदद करूंगा, अगर लोग नुसरत ना करें और मैं भी ना जाऊं तो कोई उन पर ऐब नहीं ले सकता था, कोई उन पर एतराज नहीं कर सकता था कि आपने मैदान में कदम क्यों नहीं रखा, कोई साथ होता तो कदम रखते। सैयदुश्शहदा ने जो दर्स दिया वो ये कि जब मैं जुल्म का मुकाबला करने उठूं तो वसाइल का इंतजार ना करूं, जितना मेरी ताकत में है मैं उस जुल्म का मुकाबला कर लूंगा। ये सैयदुश्शहदा की फिक्र का बुनियादी तरीन अंसर था, और हमें यूं एहसास होता है कि जब तक ये फिक्र ना आए माशरे के अंदर जुल्म का मुकाबला नामुमकिन है, जुल्म फैलता चला जाएगा। और जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि दुनिया के अंदर माशी समाजी जुल्म इस हद तक बढ़ गया है, अब सिर्फ खबरों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया में अगर एक कोई शख्स वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मरता है उसकी हाईलाइट्स लगती हैं, और अगर बाकी मुल्कों के अंदर सैकड़ों भी मर जाएं उनकी हाईलाइट्स नहीं लगेंगी, वो किसी गिनती में नहीं आएंगे। यानी इसका शायद सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ये था कि अमेरिकन्स ने इराक के अंदर अपने जो उनके फौजी मर रहे थे उनका मेरे ख्याल में 2000वां नंबर पूरा हो रहा था कि 2000 फौजी उनके मर गए थे, तो उसको उन्होंने उस दिन को थोड़ा सा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। तो न्यूज़ जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया की तरफ से लोग आए हुए थे उन्होंने किसी अमेरिकन कमांडर से सवाल किया कि आपके कितने लोग इस वक्त तक मर चुके हैं, तो उसने बताया कि मसलन 2000 फर्ज कर लीजिए बिल्कुल डिजिट्स तक आखिर ले जाते 2125 मिसाल के तौर पर। तो उसने कहा कि इराकी कितने मरे, तो उसने जवाब में कहा कि हम उन्हें काउंट नहीं कर रहे, हम काउंट नहीं कर रहे, اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ اپنے نمبر کو اتنا کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جبکہ آپ اگریسر ہیں اور جن کو آپ قتل کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے کہ وہ مرے کتنے ہیں. اب یہ انتہا ہے کہ کیا وہ سامنے والے انسان نہیں ہیں؟ فرض کریں دشمن ہے, انسان نہیں ہے کیا؟ ان کو شمار بھی نہیں کیا جائے نا. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ روایت یاد آتی ہے جو غیبت کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے. غیبت کے حوالے سے موجود ایک روایت میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی شخص کسی کو مارے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ تڑپا یا نہیں تڑپا, یعنی کیئر بھی نہیں کرے گا. فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے جب کوئی قصائی کسی جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے اور جانور کو پکڑتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑی ہے یا کمر پکڑی ہے, کیا پکڑا ہے, بس وہ جانتا ہے کہ مجھے جانور کو قابو کرنا ہے, گردن پہ چھری چلانی ہے. تو اس روایت میں لکھا تھا کہ انسان کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی کہ قاتل یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ تڑپا یا نہیں تڑپا, یا میں نے جب ضرب ماری تو ضرب اس کی گردن پہ لگی یا سر پہ لگی, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی. یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ظلم اس حد تک پہنچتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں نے ظلم کا مقابلہ بند کر دیا ہوتا ہے. اچھا, لوگوں نے ظلم کا مقابلہ کیوں بند کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب تک ہمارے پاس پوری طاقت نہ ہو ہم پہ ظلم کا مقابلہ کرنا واجب نہیں ہے, یعنی ضروری نہیں کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں. جو سید الشہداء کی فکر میں کمال تھا وہ یہ کہ سید الشہداء نے ظلم کا مقابلہ کیا بغیر وسائل کا انتظار کیے ہوئے, مادی کسی وسیلے کا انتظار نہیں کیا, انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا. دوسری بات جو الہی نقطہ نظر سے مجھے لگتا ہے بہت اہمیت کے حامل ہے وہ یہ کہ سید الشہداء سے پہلے جو کچھ بھی ہمیں انبیاء کی طرف سے مقابلہ یا انبیاء کی طرف سے اپنے دشمنوں کے سامنے احتجاج نظر آتا ہے, اس میں ایک خاص موقع پر آ کر خدا نصرت کرتا تھا اور نبی یا ان کی اولاد کی جان بچ جاتی تھی. مجھے احساس ہوتا ہے کہ مثلا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو خدا نمتان نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی, یا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر چڑھے تو خدا نمتان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے اور ان کی جان بچ گئی. سید الشہداء کے معاملے میں خدا نمتان نے سید الشہداء کو نہیں بچایا اور سید الشہداء کا سب کچھ قربان ہوتا چلا گیا. کیوں خدا نمتان نے ایسا کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے شاید ہم جیسے انسانوں کو یہ امید دلانے کے لیے کہ اگر تم کسی معجزے سے نہ بھی جیت سکو اور سب کچھ بظاہر ہار جاؤ تب بھی خدا جتوا دے گا, تب بھی خدا کامیاب کروا دے گا. اب اس سے بڑھ کر ظاہری طور پر کیا ہو سکتا تھا کہ سید الشہداء کا تو لاشا بھی پامال ہو گیا, سید الشہداء کے گھر بار اسیر بنا دی گئے. لیکن ان سب کے بعد انسان سوچے کہ آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور اس زمانے سے اتنے فاصلے پر اب بھی سید الشہداء کا نام لے رہے ہیں, یہ کیا پیغام تھا؟ یہ پیغام یہ تھا کہ آپ نمبر ایک ظلم کے مقابلے پر کسی کا انتظار مت کریں, آپ کے اندر طاقت ہو یا نہ ہو آپ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں, اور نمبر دو وہ یہ کہ اگر آسمانی مدد آپ کی جان بچانے کے لیے نہ بھی آئے تب بھی آپ کا پیغام ختم نہیں ہوگا اور خدا نمتار اس پیغام کی حقانیت کو برسوں اور صدیوں باقی نسلوں کے لیے باقی رکھے گا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں سید الشہداء کی اس شہادت کے سائے میں نظر آتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد آل محمد. تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سخت ترین حالات میں جیت اس کی ہوگی جو خدا پہ یقین رکھے گا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سید الشہداء نے جو سختیاں جھیلی, ظاہر ہے ہم لوگ ہمیشہ سے ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں, ان سختیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان سختیوں کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن اگر ہم سید الشہداء کے رد عمل کو بھی دیکھتے رہے ان سختیوں کے مقابلے میں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سخت ترین مسائل میں امید باقی رکھنا کسے کہتے ہیں, سخت ترین حالات میں امید باقی رکھنا کسے کہتے ہیں. اچھا, یہ جو امید کا عنصر ہے یہ قوانین خدا سے مربوط ہے, اس کا تھوڑا سا ایک فرضیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا شروع. ہمارے سامنے فرض یہ ہے کہ مادی دنیا ساری قوانین کے اوپر ہے, مادی دنیا ساری قوانین کے اوپر ہے. اگر مادی دنیا میں قوانین نہ ہوتے تو انوینشنز نہیں ہو سکتی تھیں. یہ کہ آپ نے مثلا بلب بنایا یا آپ نے سیٹلائٹس بھیج دیے, آپ نے اسپیس ٹیکنالوجی حاصل کی, کمپیوٹرز الیکٹرانکس میں کام کیا, یہ سب اس وجہ سے تھا کہ یہ قوانین تھے. اگر یہ قانون نہ ہوتے، یہ فینومیناز رینڈم ہوتے، تو آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے تھے. مثلا اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ الیکٹریسٹی کا ایک ہی بیہیویئر ہے، اسی بیہیویئر پہ اس نے رہنا ہے. اگر یہ تھا تو آپ نے ایک جگہ لیب میں تجربہ کیا تو پروڈکٹ بنا لیا، آپ کو پتا اس کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ یہ رینڈم ہے، کبھی یہ بیہیویئر کبھی وہ بیہیویئر، تو آپ کوئی چیز انوینٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے تھے. آج آپ ایک اسپیس شٹل بھیجتے ہیں، خاص اسپیڈ سے پتا چلتا وہاں جا کے کچھ اور ہو گیا، تو آپ کیسے کوئی چیز بنا سکتے تھے؟ ہم لوگ مادی دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ قوانین ہیں، کیا مانوی دنیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ قوانین ہیں؟ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں ہے کہ مادی دنیا میں تو اتنے شدید قوانین ہیں، ان کے اندر کبھی ایکسیپشن نہیں آتا، لیکن مانوی دنیا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں قوانین نہیں ہیں، یہاں پتہ نہیں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ نہیں ہوتا، جبکہ وہاں پہ بھی قوانین ہونے چاہیے. مانوی دنیا کو بغیر قوانین کے نہیں ہونا چاہیے. اب اگر قوانین ہونے چاہیے تو پھر ایک سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی نصرت کا قانون کیا ہے؟ خدا کس قانون کے تحت نصرت کرتا ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی، ان کو مدد دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرعون کے مقابلے میں کامیاب کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کی، ان کو نمرود کے مقابلے میں کامیاب کیا. اگر آج میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں تو خدا کس قانون کے تحت میری نصرت کرے گا؟ مجھے لگتا ہے سید الشہداء کے واقعے نے ہمیں اللہ کے وہ قوانین سکھائیں. اگر کوئی سید الشہداء کے واقعے کے اوپر غور کرے اور سید الشہداء کے کلمات کے اوپر غور کرے، اسے وہ قوانین سمجھ میں آئیں گے کہ خدا کن قوانین کے تحت نصرت کرتا ہے. مثلا صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سید الشہداء آخری دفعہ الوداع کرنے کے لیے آئے اور وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے الوداع کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی، آپ اس کو وصیت بھی کہہ سکتے ہیں، تلقین بھی کہہ سکتے ہیں. سید الشہداء نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن کچھ بھی ہو تم صبر کرنا. اچھا اب اس جملے کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ سادہ طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ایک جملہ سادہ سا جملہ ہے، صبر کرنا. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹا صبر کرو. ذرا تصور کریں کہ سید الشہداء آخری لمحے میں اپنی بہن سے مل رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ان کو پتا ہے کہ بہن نے کیا مصیبتیں جھیلنی ہیں، اور اس موقع پر ان سے کہتے ہیں بہن صبر کرنا. کیا اس جملے کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جملہ انتہائی قیمتی ہونا چاہیے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی نصرت طلب کرو صبر سے اور نماز سے. سید الشہداء کو یہ قانون یاد دلانا ہے اپنی بہن کو کہ بہن اللہ کی نصرت آتی ہے اس وقت جب نماز ہو اور صبر. اور اس خاطر سید الشہداء اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ بہن صبر کرنا، اگر صبر کر لیا تو پھر خدا کی نصرت ضرور آئے گی. اور شاید اسی خاطر ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے مولا چوتھے امام سے کہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ یوں لگتا ہے جیسے بی بی اس قانون خدا کو اپنے حق میں لینا چاہ رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرو. بیوی صبر کر رہی ہیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے نصرت طلب کر رہی ہیں. نصرت کس بات کی طلب کر رہی ہیں؟ نصرت اس بات کی طلب کر رہی ہیں کہ جس طرح خدا نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اس معاملے کو ہمارے رخ میں پھیر دے خدا. لہذا تمام تر اثارت کے باوجود خدا نے واقعے کو اہل بیت کی حمایت میں پھیر دیا. میں اور آپ آج تک ان کا نام لے رہے ہیں، آج تک پوری دنیا سید الشہداء کے اس واقعے کو یاد کر رہی ہے، آج تک دنیا ریکارڈز دے رہی ہے اس واقعے کے اوپر. کیا مطلب ہوا؟ خدا تعالیٰ نے ان کو وہ نصرت نصیب فرما دی. مجھے لگتا ہے کہ سید الشہداء نے اپنے واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ قوانین سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم بھی خدا تعالیٰ کے ان قوانین کو سیکھ لو تو خدا کی نصرت کو حاصل کر سکتے ہو. اگر ہم سید الشہداء کے اس واقعے کے اندر غور کریں تو ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اور جاننا ایک مرحلہ ہوگا، عمل کرنا دوسرا مرحلہ ہوگا. ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ میں اور آپ جان لیتے ہیں کہ سب واقعہ کیوں ہوا، اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ میں اور آپ عمل کرنا کب شروع کریں گے. لہٰذا میں جب یہ اس یوم حسین کے کسی بھی پروگرام میں جاتا ہوں، ایک تو یہ کہ میں نے تقریباً کہہ لیجیے کہ ارادے کے طور پر یہ کر لیا کہ ابھی ان اس طرح کے پروگرامس میں جانا کم کر دیا، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ ہر سال یوم حسین کرتے رہیں اور ہر سال وہیں رکے رہیں جہاں پچھلے سال تھے. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے.
ہمارے معاشرے میں حقائق سے زیادہ رسم حاکم ہے. ہم رسم کر رہے ہوتے ہیں رسم کے لیے، حقیقت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے. لہذا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ہر سال یوم حسین ہو رہا ہوتا ہے اور ہر سال دیکھتا ہوں کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہوتی ہے. یعنی لوگوں کے اندر سید الشہداء کی فکر کے لیے کوئی طلب نہیں بن رہی ہوتی، گویا انہوں نے یہ عہد کر لیا ہوتا ہے کہ ہمیں پروگرام کرنا ہے اور اس یہ پروگرام ہونا ہی ہدف ہے. نہیں، پروگرام ہونا ہدف نہیں ہے، ہدف یہ تھا کہ میں اور آپ سید الشہداء کی فکر کو اختیار کریں. اور یہ پروگرام سارے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں سید الشہداء کی فکر پہ جانا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اس فکر کی طرف بڑھنے کی کوئی طاقت اپنے اندر سے ظاہر نہیں کرتے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس ٹائپ کے پروگرام کروانے والوں کو کہ آپ پروگرام بھی کروائیے اور اپنے لیے ایک منصوبہ بھی بنائیے کہ اگر آج آپ سید الشہداء کی فکر پر اس جگہ کھڑے ہیں، اگلے سال آپ کسی بہتر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. لہذا جتنے بھی دوست احباب ہمارے یہاں پر ہیں جو سید الشہداء کے نام پر یہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں، مثلا اپنی یونیورسٹی میں کروانا چاہتے تھے یا یہاں پہ کروانا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، وہ کم از کم اپنے لیے کوئی ایک منصوبہ ضرور بنائے کہ آج آپ یہاں پر ہیں، ایک سال محنت کر کے آپ سید الشہداء کی کس فکر پہ عمل کرنا چاہیں گے، سید الشہداء کی عادات میں سے، ان کی تعلیمات میں سے کس تعلیم کے اوپر آپ عمل کر کے ایک سال میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تاکہ اگلے سال جب آپ یوم حسین کر رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ظاہر ہو رہی ہو، آپ سید الشہداء کی طرف مزید آگے بڑھ رہے ہوں. ہم نے آدھے گھنٹے کا ارادہ کیا تھا اور وہ وقت اب پورا ہوا، اب پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی ہے، پچھلے پروگرام میں دیر کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں دیر ہوئی اور اس میں آپ کو تھوڑا وقت ضائع ہوا ہے، اس کے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں سید الشہداء کو کی فکر کو سمجھنے کی طاقت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے احترام میں درود بھیجے محمد علیہ وسلم.